السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلیہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، زندگی کو تقوی کی بنیاد پر قائم کریں اور تقوی کے سایہ میں زندگی گزاریں. حیات انسانی کے تحفظ کے لیے خداوند تبارک و تعالی نے تدبیر فرمائی ہے اور تدوین فرمائی ہے، وہ تدبیر جس کا نام تقویٰ ہے. اور انبیاء کرام، ائمہ ہدا اور علماء کو ترویج تقویٰ اور تنفیذ تقویٰ کا حکم دیا ہے و تبلیغ تقویٰ کا فرمان دیا ہے. تقویٰ کے حصار میں انسان کی زندگی رشد کرتی ہے اور تقویٰ کے سایہ میں محفوظ بھی ہے انسانی حیات. کچھ ایسی آفات ہیں جو انسان کو لاحق ہیں، جو زندگی کو ختم کر دیتی ہیں، اور کچھ ایسی آفات ہیں جو زندگی کی رشد اور ارتقاء و تکامل کو روک لیتی ہیں. ان دونوں سے تحفظ کے لیے تدبیر کی ضرورت ہے. جیسے نباتاتی عالم میں، پودوں میں اور اشجار میں، درختوں میں، گیاہان میں، یہ قانون ہے کہ کچھ امور ایسے ہیں جو نباتی حیات کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے امور ہیں جو نباتی حیات کو رشد و نمو نہیں کرنے دیتے، نشو و نما نہیں کرنے دیتے. یہ دونوں آفتیں ہیں اور ان سے تحفظ ضروری ہے تاکہ نباتی حیات قائم رہ سکے. انسانی حیات نباتاتی اور نباتی حیات سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور ضرورت ہے کہ اس کے تحفظ کے لیے اقدام کیا جائے. نباتی حیات کے تحفظ کے لیے اہتمام کرتے ہیں انسان، ہرچند جہاں اپنا انسانی مفاد درکار ہو وہاں پر نباتی حیات کو محفوظ رکھتے ہیں، لیکن جہاں نہ ہو تحفظ ان کا وہاں پرواہ نہیں کرتے. مثلا اگر کسی نے کھیت آباد کیا ہے، فصل کاشت کی ہے، اس کا باغ ہے اور باغ کے اندر اس کے ثمرات ہیں، یا دیگر کوئی نباتی حیات سے متعلقہ اس کا درآمد کا کوئی ذریعہ ہے، تو اس کی وہ بخوبی حفاظت کرتا ہے اپنے کھیت میں، باغ میں، کسی آفت کو گھسنے نہیں دیتا. وہ حیوانات جو نباتات کو چر جاتے ہیں انہیں دور رکھتا ہے اپنے ماحول سے، اور جو حشرات نباتی حیات کو ختم کر دیتے ہیں ان کو ختم کرتا ہے، ان کے لیے اہتمام کرتا ہے، دواؤں کا چھڑکاؤ کرتے ہیں. ہر حفاظتی عمل انسان انجام دیتا ہے تاکہ اس نبات سے حاصل ہونے والا پھل محصول اور فصل اسے نصیب ہو، لیکن کچھ حیاتی نباتی حیات ہے جو فصلوں سے زیادہ یا فصلوں جتنی ہی ضروری ہے، اور وہ جنگلی نباتات جنگلات ہیں۔ جنگلات میں جو نباتات ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، یہ انسانی حیات کے لیے بھی ضروری ہیں اور انسان کے فائدے میں بھی ہیں، لیکن ان کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں بے دردی سے انسان خود ختم کرتا ہے۔ اور جنگلی نباتات اگر ختم ہو جائیں یا جنگلات ختم ہو جائیں تو انسانی زندگی بھی خطرے میں ہے اور نباتاتی زندگی بھی خطرے میں ہے، جیسے پاکستان میں ہوا ہے کہ جنگلات کو مکمل طور پر نابود کر دیا گیا ہے اپنی ضرورتوں کے لیے اور مفادات کے لیے، جنگلات کو نابود کیا ہے، جس کے نتیجے میں اب انسانی حیات کو خطرات ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ہر ملک میں ہیں اور عالمی سطح پر بھی ہیں، تنظیمیں ہیں، افراد ہیں، ادارے ہیں، جن کے اندر یہ شعور پیدا کیا گیا ہے کہ نباتی حیات کو محفوظ رکھنا لازمی ہے تاکہ انسانی زندگی محفوظ رہے، لہذا جنگلات کے تحفظ کے لیے قوانین بناتے ہیں، تنظیمیں بناتے ہیں، فورسز بناتے ہیں، محافظین بناتے ہیں، اور ہر اقدام جو جنگلات کو محفوظ رکھنے کے لیے لازمی ہے انجام دیتے ہیں۔ اکثریت بے شعوری کی وجہ سے جنگلات کو نقصان پہنچاتے ہیں یا خاتمہ کرتے ہیں، لیکن ایک اقلیت میں یہ شعور موجود ہے کہ اس حیاتی اور بنیادی چیز کو ختم نہ کیا جائے۔ شدید اہتمام ہے بعض ممالک کے اندر جنگلات کے تحفظ کے لیے، اگر ایک درخت کاٹ دیں یا نقصان پہنچائیں اس کو تو انسان کو بہت سخت سزاؤں کا سامنا ہے، جرمانے ہوتے ہیں مالی طور پر اور پابندیاں لگ جاتی ہیں انسان پر، اس کے حقوق محدود کر دیے جاتے ہیں انسان کے، وہ جو جنگلات کو یا نباتات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ لیکن جہاں شعور کی کمی ہو جن اقوام میں، وہاں جنگلات کو بے دریغ طریقے سے نابود کرتے ہیں، جیسے پاکستان میں ہوا ہے اور ہو رہا ہے کہ جنگلات کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ اب پرانی نصاب کی کتابیں جو شاید 20-30 سال پہلے پڑھائی جاتی تھیں، ان میں ذکر تھا پاکستان میں چند جنگلات کا، اب وہ بھی نہیں ہے نصاب میں۔ جن جنگلات کا ذکر کن کا کرے، ہیں نہیں، ہیں نابود کر دیے ہیں سارے۔ لیکن جن ممالک کو یا جن اقوام کو یا جن افراد کو یہ شعور ہے، ان کی افادیت کا علم ہے، وہ اس کے لیے اپنی جان سے زیادہ تحفظ کی کوشش کرتے ہیں نباتات کے لیے، خصوصاً جنگلی حیات کے لیے۔ اور اس سے بڑھ کر آگے بھی ہیں لوگ جو حیوانی زندگی کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں، کہ حیوانات بھی زمین پر ان کو تحفظ دیا جائے، ہر طرح کی حیوانی زندگی، اتا وہ حیوانات جو انسان کے کام نہیں آتے بظاہر، یا وہ حیوانات جو بظاہر انسان سمجھتا ہے اس کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کے تحفظ کے لیے بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ ان کے لیے باقاعدہ مخصوص علاقے بنائے گئے ہیں جن کے اندر یہ محفوظ رہیں یہ چیزیں۔ مثلاً سانپ حیوانی حیات کا ایک جز ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان کے لیے خطرناک ہے، زہریلا ہے، اور جہاں بھی کسی کو سانپ نظر آئے تو اسے مارتے ہیں یا اسے مارنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ سانپ نظر آئے تو فوراً مار دو، محاورے بنے ہوئے ہیں کہ سانپ کا حکم یہی ہے کہ اسے فوراً مار دو آپ. لیکن بعض ایسے افراد یا اقوام یا معاشرے ہیں جہاں پر ممنوع ہے، جرم ہے سانپ مارنا، اور درست ہے یہ شعور کہ سانپ کوئی شیطان نے تو پیدا نہیں کیا، اللہ کی مخلوق ہے، زمین کے لیے ہے اور لازمی ہے اس کا زمین پہ ہونا، وہ بھی زمین کے حیاتیاتی نظام کا ایک حصہ ہے، جز ہے. ختم ہو گیا تو خلل پیدا ہوگا، حیات زمین پہ خلل ہوگا، حیوانی اور انسانی زندگی میں اختلال پیدا ہو جائے گا اگر یہ ایک نوع ختم ہو جائے، سانپ ختم ہو جائے. وہ اس کو تحفظ دیتے ہیں، سانپ مارنا جرم ہے، سانپ پکڑنا جرم ہے، سانپ کو ختم کرنا جرم ہے. اسی طرح پرندے ہیں جنہیں ہم غیر ضروری سمجھتے ہیں، لیکن حیاتیات کے ماہرین کے نزدیک ان کا ہونا ضروری ہے، ان کو تحفظ دیتے ہیں. آگاہی نہیں ہے، سطح آگاہی ہماری بہت کم ہے، قلیل ہے، چونکہ منبع آگاہی کا نہیں ہے کوئی. ہمارا تعلیمی نظام آگاہی کی بنیاد پر قائم نہیں ہے، ڈگری کی بنیاد پر قائم ہے. پاکستان کا تعلیمی نظام بہت ہی کھوکھلا ہے، بہت ہی کھوکھلا، ڈھول کی طرح ہے. پاکستان کا تعلیمی نظام ڈھول ہے، اندر سے خالی ہے، باہر سے بولتا بہت ہے، شور اس کا زیادہ ہے لیکن اندر سے بالکل خالی ہے، ڈھول کی طرح کھوکھلا ہے. ڈھول کتنا سوجا ہوا ہوتا ہے، کتنا حجم ہوتا ہے، قطر کتنا اس کا بڑا ہوتا ہے، لیکن وزن نہیں ہوتا، چونکہ بجانے کے لیے ہوتا ہے اور کسی کام کے لیے نہیں ہے. ڈھول کو آپ ستون کے طور پہ استعمال نہیں کر سکتے، اتنے بڑے قطر کا ڈھول ہے، اگر تین چار ڈھول رکھ کے ان کے اوپر چھت ڈال دی جائے، نہیں کر سکتے یہ کام. آپ ڈھول کو میز کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے، ڈھول کو کسی اور وسیلے کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے. اس کی خرابی یہ کہ خالی ہے اندر سے، کھوکھلا ہے. یہ ڈھول ایک شخصیت ہے، یا ایک شخصیت کی علامت ہے، معاشرتی سماجی شخصیت کی علامت ہے، جو جس کے اندر کھوکھلا پن ہو، اندر سے خالی ہوں اور باہر سے اس کے اوپر چمڑے یا سندیں لپٹی ہوئی ہوں. مثلا ڈگریاں لپیٹ کے آپ ڈھول بنا دیں، بڑی بڑے شخصیات، ڈاکٹر، پروفیسر، علامہ، لیکن اندر سے خالی اور کھوکھلے ہیں. کھوکھلے پن کی ایک علامت یہ ہے کہ آگہی نہیں ہے تعلیم کے اندر. تعلیم یافتہ طبقے کو ہی آزما لیں، زندگی کے بنیادی یا انسان سے متعلقہ بنیادی موضوعات سے نا آشنائی ہے مکمل طور پر، اوپر سے نیچے تک، نہ استاد کو پتہ ہے نہ شاگرد کو پتہ ہے، لیکن سندیں ڈگریاں دونوں کے پاس موجود ہیں، محقق دونوں ہیں اور سندوں سے کمرے بھرے ہوئے ہیں ان کے. اگر آگاہی، سطح آگاہی ہماری بڑی ہوتی، زیادہ ہوتی، تو ہمیں یہ اہتمام معلوم ہوتا کہ حیات حیوانی اور حیات نباتاتی کے تحفظ کے لیے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیا قوانین ہیں، کیا دستورات ہیں، کیا اقدامات ہو رہے ہیں. ہمارا میڈیا بھی یہ آگاہی نہیں دیتا، نظام تعلیم بھی یہ آگاہی نہیں دیتا، اور بھی کوئی منبع ایسا نہیں ہے جو ہمیں اس زمینی حقیقت کے متعلق ہماری آگاہی بڑھائے، سطح بڑھائے شعور کی. اس لیے لاپرواہ ہیں، غافل ہیں، بے توجہ ہیں ہم، اور جو چیزیں دنیا بچاتی ہے وہ ہم برباد کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں. اپنا ہی ماحول زرخیز علاقوں کو صحراؤں میں اور ریگستانوں میں تبدیل کر رہے ہیں. اسی تباہی کا ایک حصہ، پہلے بھی اشارہ کیا تھا، ایک حصہ، ایک کام جو تدریجن پاکستان میں صورت کے ساتھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جنگلات اور زراعت بہت تیزی کے ساتھ ختم کر کے اس کے اوپر رہائشی کالونیاں بنا رہے ہیں، شہر تعمیر کر رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں۔ اس دیہاتوں میں بھی جا کر دیکھیں، بہترین زمین، زرخیز ترین زمین میں بہت بڑا بنگلہ بنا ہوگا، کوٹھی بنی ہوگی، فارم بنا ہوگا، اس میں گاڑیاں کھڑی ہوں گی اور کوئی مشینی کام اس کے اندر ہو رہا ہوگا۔ دیہاتی زندگی سے بھی جو ایک طرح سے دیہات، گاؤں اور گاؤں کے رہنے والے اصل حیوانی اور نباتاتی حیات کے محافظ سمجھے جاتے ہیں، نگہبان سمجھے جاتے ہیں، دہقان ہوتے ہیں، کسان ہوتے ہیں، یہ ساری ہریالی، سبزہ، آبادی زمین کی ان کے رہنے منت ہوتی ہے، لیکن وہ بھی بے شعوری کی وجہ سے اس بات پہ تل گئے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے ہاتھوں سے اس کو نابود کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں جس طرح بڑے بڑے ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں، جیسے آپ ڈیفینس لاہور کے چاروں طرف آپ دیکھیں، آپ کو ڈیفینس سوسائٹی ملے گی، لاہور کے جس طرف نکل جائیں آگے ڈیفینس نظر آئے گا آپ کو۔ کئی کلومیٹر مربع علاقہ انہوں نے کوٹھیاں اور بنگلے بنا کے، روڈ بنا کے اور انسانی رہائشوں میں تبدیل کر دیا ہے، جبکہ یہ سب زرعی علاقہ تھا، یہ سب زرعی علاقہ ہے یا جنگلات تھے یہ سارے۔ ایک تباہی یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو بنا کر رہی ہیں، وہ مثلا شہر کے جو پرانے علاقے ہیں، اس وقت لاہور کو اگر تعمیر کرنا ہے تو اندرون لاہور تعمیر کریں، جہاں کی پوسیدہ عمارتیں ہیں، خطرناک عمارتیں ہیں، گرتی ہیں، ہر برسات کے موسم میں کئی بلڈنگیں گر جاتی ہیں، ملبے میں لوگ دب جاتے ہیں، کچی عمارتیں ہیں۔ ان پرانے محلوں کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، یہاں پر آبادی کو، جہاں پہلے سے آبادی ہے اسی کو بہتر کر کے وہاں آبادی قائم کی جائے۔ لیکن ہر نئی اینٹ ایک نئے زرعی علاقے میں نصب کی جاتی ہے، اور اس تیزی کے ساتھ سوسائٹیاں اور کالونیاں اور شہر پھیل رہے ہیں، اسی تیزی کے ساتھ باغات، جنگلات، کھیت کم ہو رہے ہیں، اور اس تباہی کا نتیجہ خود یہی بھگتیں گے جو ویران کر رہے ہیں، یہی ویران کرنے والے اس تباہی کا نتیجہ بھی بھگتیں گے، ابھی بھی بھگت رہے ہیں اور آئندہ مزید بھگتیں گے اس کا، ہر طرح سے طبیعی بلائیں، آفات کو دعوت دے رہے ہیں، نازل ہوں گی، موسم کے اندر مخرب اثرات پڑیں گے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت نظام زمین کے اندر بنایا ہے، بہت عالیشان نظام بنایا ہے، ہر چیز ہر چیز سے جڑی ہوئی ہے، ہر چیز ہر چیز سے مرتبط کی ہوئی ہے، تعلق ہے ان کا، علوم نے یا انسانوں نے وہ تعلق کشف کیا ہو یا نہ کیا ہو، لیکن الہی نظام کے اندر وہ تعلق آپس میں قائم ہے، ہر شے کا ہر شے کے ساتھ۔ اب تدریجاً آہستہ آہستہ ہم بھگت رہے ہیں، پانی کا بحران ہے، سیلابوں کا بحران ہے، خشک سالی کا بحران ہے، غذا کا بحران ہے، توانائی کا بحران ہے، ہر بحران انسان کو دامنگیر ہو رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے یہ تباہی پھیلائی ہے۔ یہ حیات کے اس نظام کا حصہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حیات کا ایک چین بنایا ہے، اس کا یہ جز ہیں، حصہ ہیں۔ اسے تحفظ دینا، محفوظ رکھنا بھی تقویٰ ہے۔ علماء اخلاق نے تقویٰ فقط صفت نفسانی قرار دیا ہے، تقویٰ تحفظ ہے حیات انسانی کا، لیکن حیات انسانی کا تحفظ کا موضوع بہت وسیع ہے، صرف چند عادتوں کے اندر منحصر نہیں ہے۔ یہ بھی تقویٰ ہے کہ آپ اپنے ملک مملکت سرزمین کو برباد نہ کریں، تباہ نہ کریں۔ بے تقویٰ انسان ہے جو جنگلات ویران کرتے ہیں، بے تقویٰ انسان ہے جو زرعی زمینوں کو ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں تبدیل کر رہے ہیں، مجرمین ہیں، آئندہ نسلوں کے مجرم ہیں، موجودہ معاشرے کے مجرمین ہیں یہ لوگ۔ اگر باتقوی لوگ ہوں وہ ان چیزوں کا تحفظ کریں گے کہ ایک درخت کاٹ کے ایک مکان نہیں بنا سکتے، الٹ کام کر سکتے ہیں کہ غیر آباد مکانات یا ویران مکانات، ایک کام جو مثلا دین کے نام پر بھی کیا جاتا ہے، وہ بہت بڑے بڑے رقبے قبرستانوں کے لیے مختص کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے لیے خود ساختہ دینی احکام بنائے ہوئے ہیں کہ جب ایک دفعہ ایک چیز قبر بن جاتی ہے تو وہ قیامت تک قبر رہنی چاہیے۔ ایسا کس دین میں نازل ہوا ہے کہ ایک دفعہ جو سرزمین قبر بن جائے، جو جگہ، وہ قبر ہی رہے گی؟ اس وقت تک وہ قبر شمار ہوگی جب تک اس کے اندر مردہ ہے۔ جب مردہ گل سڑ جائے، دفن ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ گل سڑ جائے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ گل سڑ جانا گناہکار کی علامت ہے، جو گناہکار ہوگا اسے اگر مٹی میں دفن کریں تو گل سڑ جائے گا، اگر وہ ولی اللہ ہوا، اگر بہت باتقویٰ انسان پرہیزگار ہوا تو اس کا جسم سالم رہے گا۔ جسم مٹی میں سالم رہنا تقویٰ کی علامت نہیں ہے۔ مٹی میں دفن ہی اس لیے کرتے ہیں کہ جسم مٹی میں ختم ہو جائے، مزمحل ہو جائے، اسی کا حصہ بن جائے، تحلیل ہو جائے۔ مٹی میں دفنانے کا حکم یہی ہے کہ مٹی میں حتماً دفنائیں تاکہ جسم مٹی میں تحلیل ہو جائے، جسم کے اجزاء مٹی بن جائیں۔ دفن کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ گل سڑ جائے، اور مٹی کرتی ہے یہ کام۔ بعض جگہ مٹی ہیں جیسے بعض علاقوں کی جہاں کیمیاوی مواد مٹی کے اندر پایا جاتا ہے، جیسے گندک ہے کسی جگہ، نمک ہے کسی جگہ، یا اور کیمیاوی مادے ہیں، وہ نہیں کرنے دیتے۔ ان کے اندر کوئی چیز اگر ڈال دی جائے تو وہ جسم کو تحلیل نہیں ہونے دیتے، اسی حالت میں کوئی چیز بھی ہو اسی حالت میں محفوظ رہتی ہے۔ اس کو کرامت اور معجزہ نہیں کہتے، کہیں بھی نہ کسی حدیث میں ہے نہ کسی آسمانی کتاب میں ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کے جسم سالم رہیں گے، جو غیر اچھے لوگ ہیں ان کے جسم گل سڑ جائیں گے۔ بلکہ دفن کا مطلب یہی ہے کہ گل سڑ جائیں۔ جب گل سڑ جاتا ہے، قبر کا موضوعیت ختم ہو جاتی ہے، اب وہ قبر نہیں ہے۔ اس زمین کو دوبارہ قبر بنا سکتے ہیں آپ، اگر وقف نہ ہو، وقف کی ہو یہ قبر کے لیے تو پھر قبریں ہی بنتی رہیں گی، لیکن یوں نہیں ہے کہ ایک ہی نسل اس میں دفن ہو۔ پرانے قبرستان ہیں، مثلا لاہور میں ابھی شہر کے اندر پرانے قبرستان ہیں، صدیوں پرانے، ان میں نئے مردے دفن نہیں کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو ہونی چاہیے نا، نئی نسل کہاں دفن ہوگی؟ اس طرح تو ساری زمین، سارا پاکستان قبرستان میں تبدیل ہو جائے گا۔ اگر ہر مرنے والے کو نیا پلاٹ چاہیے قبر کے لیے، رہائش کے لیے نیا مکان چاہیے، مرنے کے بعد نیا پلاٹ قبر کے لیے چاہیے، اتنا کہاں سے پاکستان لاؤ گے؟ آپ کو کنالوں میں رقبے چاہیے رہنے کے لیے، پھر آگے بڑے بڑے پلاٹ چاہیے مرنے کے لیے، تو کدھر پھر رہو گے کہاں؟ اگاؤ گے کہاں سے؟ کھاؤ گے کہاں سے؟ کچن اتنے بڑے بڑے بنا لیے، ان میں پکانے کے لیے بھی کوئی پلاٹ رکھو تاکہ اس میں کوئی سبزی ہوگی، پیاز ہوگے، ٹماٹر ہوگے، کوئی گندم ہوگے، تاکہ اس کچن میں، خوبصورت کچن میں پکا بھی سکو کچھ۔ پکانے کے لیے سب کچھ باہر سے منگوانا پڑے گا، چائنا سے منگوانا پڑے گا، پیزا برگر کھاؤ گے پھر سارے۔ زمین کو بہت محتاط طریقے سے استعمال میں لو، آبادی بڑھ رہی ہے، جب بہت محتاط ہوتے ہیں تو سوسائٹیاں کم نہیں کرتے یا پلاننگ نہیں کرتے زمین کے لیے، آبادی پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ آبادی نہیں بڑھنی چاہیے. اب پاکستان کے اخباروں میں روزانہ ایک مسلکی تبلیغ ہوتی ہے منصوبہ بندی کی، بچے کم پیدا کریں. ایک دن شیعہ مولانا کی تصویر لگی ہوتی ہے بڑی سی، اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ بچے کم پیدا کریں. دوسرے دن بریلوی عالم کی تصویر لگی ہوتی ہے، تیسرے دن دیوبندی عالم کی، چوتھے دن اہل حدیث کی. یعنی آبادی کنٹرول کرنا بھی مسلکی اور فرقئی رخ اختیار کر گیا ہے. شیعہ عالم کی آبا کبا کے ساتھ تصویر ہے، بہت بڑی، اخبار کے اندر آتی ہے، روزانہ آتی ہے، اور اس میں نیچے لکھا ہوتا ہے آبادی کم کرو. ظاہر شیعہ عالم کو شیعہ ہی مانیں گے بات اس کی، بریلوی کی بریلوی والے مانیں گے، دیوبندی کی دیوبندی مانیں گے. آپ زمین کو درست، اگر تقویٰ ہو، حکمرانوں میں تقویٰ ہو، سیاستدانوں میں تقویٰ ہو، قوم میں تقویٰ ہو، علماء میں تقویٰ ہو، یونیورسٹیوں میں تقویٰ ہو، کالجوں میں تقویٰ ہو، پڑھانے والوں میں تقویٰ ہو، پڑھنے والوں میں تقویٰ ہو، یہ بات تقویٰ قوم تحفظ دے گی. تقویٰ نام ہی تحفظ کا ہے، حیات کے تحفظ کا نام تقویٰ ہے. تقویٰ وسیع موضوع ہے حیات کے تحفظ کے لیے. اب یہ ختم کر دیں یہ خود ساختہ دین، کہ جہاں ایک دفعہ قبر ہو گئی، مثلا 100 سال پہلے قبرستان تھا، ابھی تک وہی 100 سال پرانا مردہ ہی وہاں رہے گا. اس میں اگلی نسل کو بھی دفن کرو. کچھ عرصے بعد یہ سعودی عرب میں یہ کام کرتے ہیں، وہ قبرستان بقی جو صدیوں سے قبرستان ہے، اور اتنا ہی ہے جتنا اس وقت تھا، اور اس میں کئی نسلیں دفن ہو رہی ہیں. وہ یہی کام کرتے ہیں کہ قبریں بنی ہوئی ہیں، اس میں مردہ دفن ہوتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ قبر خالی ہو جاتی ہے، زہر گل سڑ جاتا ہے، اسی کے اندر نیا مومن دفن کر دیتے ہیں، نیا مسلمان اس میں دفن کر دیتے ہیں. بلکہ وہاں کے بارے میں تو مشہور ہے کہ وہ مردے کو جلدی مزمل ہونے کے لیے ساتھ کچھ کیمیکل بھی ڈالتے ہیں کہ جلدی گل سڑ جائے. چونکہ بقی ایک مہم قبرستان ہے، سب چاہتے ہیں وہاں دفن ہوں، ابھی بھی لوگ دفن ہو رہے ہیں وہاں پر. اسی طرح سارے قبرستان ہوں، نئے قبرستان، نئے پلاٹ خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. انہی قبرستانوں کو نئی نسل، مثلاً شہر میں اگر دو بڑے قبرستان ہیں، ایک بھر گیا ہے، تو وہ پرانی قبریں نئے سرے سے آباد کرنا شروع کر دیں. بے شک تختیاں سب کی لگی ہوئی ہوں کہ یہ فلاں فلاں کی قبر یا ان کا جنازہ دفن ہوا تھا، قبر کو ابد الآباد تک رکھنے کے لیے ایک شخص کے نام پر، یہ تو کسی جگہ کوئی حکم نہیں ہے. ہم نے خود سے یہ مردوں کے ساتھ عقیدت کے تحت یہ بنا لیا ہے، اور اس طرح زمین آبادیوں کے لیے، کالونیوں کے لیے پھیلاتے جا رہے ہیں، کاروباری مقاصد کے لیے، نہ انسانی ضرورت کے لیے، کاروبار کے لیے. مثلاً پیسے چاہیے، پیسے کا اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا کاروبار پراپرٹی کا ہے، بلڈرز کا ہے، کہ زمینیں خریدیں دڑا دڑ اور ان میں مکان بنائیں اور بیچیں. جو خرید رہے ہیں وہ بھی رہنے کے لیے کم خریدتے ہیں، کاروبار کے لیے زیادہ خریدتے ہیں، کہ یہ مکان خریدیں گے مہنگا ہوگا پھر بیچ دیں گے، اور اس طرح اپنی زندگی کا دائرہ تنگ کر رہے ہیں، امکان آئندہ نسلوں کے لیے تنگ کر رہے ہیں. اگر ہماری آگاہی کی سطح ہوتی، یعنی ہمارا نصاب تعلیم اور ہمارا میڈیا اور ہمارے معلمین ہمیں یہ سارے حقائق بتاتے رہیں ساتھ ساتھ کہ حیاتیات کی اہمیت کیا ہے اور اس کے درجات کیا ہیں، نباتی حیات کیا ہے، حیوانی حیات کیا ہے، تو پھر ان کے اندر انسانی حیات کے لیے بھی احساس پیدا ہوگا. چونکہ یہ سارے تحفظات دراصل انسانی حیات کے لیے ہیں، اگر نباتی حیات بچانی ہے تاکہ انسانی حیات کو تحفظ ملے، اس کو ضروریات اس کی فراہم ہوتی رہیں، غذائی ضروریات اور دیگر ضروریات جو انسانی حیات کے لیے لازمی ہیں، حیوانی حیات کا تحفظ بھی نتیجتاً جو اس کا ثمرہ فائدہ نکلتا ہے وہ انسانی حیات کے تحفظ کے لیے ہے، اور ظاہر ہے کہ نباتی اور حیوانی حیات انسان کی معنویت نہیں بڑھاتا، انسان کی مادی ضروریات، مادی حیات کا تحفظ ہے۔ کھیتوں میں فصل اگتی ہے تو اس سے روحانیت اور معنویت تو انسان کو حاصل نہیں ہوتی، غلہ ملتا ہے اور غلہ انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ جس شعبے میں بھی حیات انسانی کے خاتمے کا کوئی کام ہو رہا ہو وہ جرم ہے، مجرمانہ کام ہے، اور اس کے لیے سزا ہے دین کے اندر۔ حیات انسانی کو نابود کرے کوئی، خواہ وہ بالمباشرہ یہ کام کرے، یعنی بلا واسطہ یہ کام کرے، یا بالواسطہ یہ کام کرے، بالمباشرہ کرے یا تسبیب کے طریقے کرے، یعنی سبب فراہم کرے، جیسے حیات انسانی کو ختم کرے جنگلات ختم کر کے، حیات انسانی کو ختم کرے زمین کا ماحولیات کا نظام خراب کر کے، حیات حیوانی کو نقصان پہنچا کر حیات انسانی کو خطرے میں ڈال دے، یہ بے تسبیب جنایت ہے حیات انسانی پر۔ اگر خود انسانوں پر آ کر گولیاں برسائیں خوب، یہ بالمباشرہ قتل ہے، حیات انسانی کا خاتمہ ہے۔ دونوں جرم ہیں، دونوں جنایت ہیں، اس کا تحفظ چاہیے، تحفظ ہی تقویٰ ہے۔ لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون، قصاص میں تمہارے لیے حیات ہے۔ قصاص یعنی جو حیات انسانی کو خطرے میں ڈالتا ہے، جو عامل بن چکا ہے، عامل ہلاکت میں تبدیل ہو گیا ہے، اس عامل ہلاکت کو ختم کرنا قصاص ہے، یعنی جرم کی پاداش میں، جرم کی سزا میں جو سزا دی جاتی ہے اسے قصاص کہتے ہیں۔ پہلے کوئی انسان جرم کرے لیکن وہ جرم معمولی نہ ہو، وہ جرم حیات انسانی کو خطرے میں ڈالنے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے قصاص ہے۔ قتل جو مباشرتاً قتل ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے، اور یہ بھی بہت محدود درجے تک ہمارے علماء مجتہدین نے قصاص کے حکم کو بیان کیا ہے، بلکہ اصل سرے سے قصاص کا نظام و قصاص اور حدود الہیہ کا نظام زمین سے معطل ہے، لاگو تو کہیں بھی نہیں ہے۔ اگر پاکستان میں مثلا قصاص کیا جاتا ہے تو یہ برطانوی آئین کے مطابق سزائے موت دی جاتی ہے، نہ اسلامی آئین کے مطابق۔ پاکستان کا عدالتی نظام اسلامی نہیں ہے، برطانیہ کا ہے، اس کے اندر جو سزائیں متعین ہیں وہی سزائیں رائج ہیں، دی جاتی ہیں، لیکن اگر وہاں سزائیں ختم ہو گئیں تو اسلامی قوانین کی روح سے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ایک کورٹ بنائی تھی ضیاء الحق کے زمانے میں، شریعت کورٹ عدالت قائم کی گئی تھی، چونکہ وہ بھی نیت کچھ اور تھی ان کی، دین کی خاطر یہ عدالتیں نہیں قائم کی گئی تھیں بلکہ سیاسی مقاصد کے لیے، اقتدار کے لیے کی قائم کی گئی تھیں، اس وجہ سے ان کی کوئی تاثیر بھی نہیں ہوئی، لیکن بظاہر ایک عنوان تھا، مقدس نام تھا شریعت عدالت کا، کہ شرعی عدالتیں ہیں جن میں اسلامی قوانین کے تحت مقدمات سنے جائیں گے اور فیصلے کیے جائیں گے، اسے بھی باقاعدہ طور پر قلعدم قرار دیا ہے۔ ابھی سپریم کورٹ پاکستان نے شریعت عدالت کو سرے سے ختم کر دیا کہ اس قسم کی عدالت مسلمان ملک کے لیے ضروری نہیں ہے، آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ فوجی عدالتوں کی ہے، فوجی عدالتیں قائم ہو جاتی ہیں، شرعی عدالت کی پاکستان میں گنجائش نہیں ہے. پاکستان میں پچھلی حکومت جو مسلم لیگ کی تھی اس سے پہلے جو حکومت گزری ہے پیپلز پارٹی کی, ان کا 5 سالہ دور اقتدار میں سزائے موت پر عمل درآمد نہیں ہوا. 5 سال پورے پاکستان میں کسی کو پھانسی نہیں دی گئی, سزائے موت نہیں دی گئی, دہشت گردوں کو نہیں دی گئی, قاتلوں کو نہیں دی گئی, جنایت کاروں کو نہیں دی گئی. عدالتوں نے جنہیں سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. سابقہ حکومت کے نصف دور گزرنے کے بعد وہی پشاور حادثہ جو ہوا, فوجی اسکول پر دہشت گردوں نے حملہ کیا اور اس حملے کے بعد ایکشن پلان بنا اور اس میں دوبارہ سزائے موت دینا شروع کی. اس سے پہلے پاکستان میں سزائے موت عملاً ختم ہو گئی تھی, سزائے موت عدالتیں سناتی تھیں, عمل نہیں ہوا تھا, کسی کو پھانسی دی نہیں گئی تھی, بلکہ زیادہ تر مجرمین, قاتل, دہشت گرد بری قرار دیے جا رہے تھے, باعزت طریقے سے بری قرار دیے جا رہے تھے. کیوں یہ کام کرتے تھے؟ چونکہ عالمی سطح پر ان کو دنیا کے سامنے, مغربی ممالک کے سامنے, وہ مغربی ممالک جن کے اندر خود سزائے موت کا نظام جاری ہے, اپنے ملکوں میں ہے, لیکن اسلامی ممالک پہ دباؤ ہے کہ آپ سزائے موت نہ دیں اور اپنے آپ کو ماڈرن اور روشن فکر ثابت کرنے کے لیے ہماری حکومتوں نے, چونکہ یہ ہمیشہ دوسروں کے کہنے پر, اچھا کام کریں تو بھی دوسروں کے کہنے پر, الٹا کام کریں تو بھی دوسروں کے کہنے پر کرتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے. وہ کہیں لشکر بناؤ, لشکر بنا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں لشکر ختم کرو, لشکر ختم کر دیتے ہیں. وہ تو فرمان بردار ہیں طاغوتوں کے. قصاص عملاً معطل تھا. اس دوران کچھ افراد نے اس موضوع کو چھیڑا بھی ہے, لیکن پاکستان چونکہ ایک جذباتی قسم کا ماحول ہے, نظریاتی ماحول نہیں ہے پاکستان میں, جذباتیت ہے سیاست میں بھی اور مذہب میں بالخصوص, قومیت میں, مذہب میں اور سیاست میں جذباتیت ہے, انتہا درجے کی جذباتیت ہے. ہر چیز کو جذبات, احساسات کے ترازو میں اور آئینے میں دیکھا جاتا ہے. اس جذبات سے ڈرتے ہیں, یا جہاں جذباتی ماحول بن جائے وہاں کتراتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ عمل کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے جذبات کی بھی پرواہ نہیں کرتے. جس طرح ابھی 8 مارچ کو ایک مارچ ہوا, خواتین کا مارچ ہوا, ملک کے مختلف شہروں میں خواتین مارچ, یعنی ایک بے حیائی اور بے ہودگی اور بدتمیزی کی گئی. درحقیقت جو قدریں ہیں مسلمانوں کی, ان کی ایک تضحیک, یا عورتوں کو بغاوت پہ ابھارنے کے لیے یہ کام کیا گیا. اس طرح کے نعرے, بینر اور مختلف اقدامات کیے گئے عورتوں نے, تاکہ پاکستانی عورتوں کو اکسائیں اس بات پر کہ وہ بغاوت کریں ہر چیز کے خلاف, اور انہیں آزادی کے نام پر یا ان کے حقوق کے نام پر مشتعل کیا جا رہا ہے, بھڑکایا جا رہا ہے کہ شوہر کون ہوتا ہے بیوی کو روکنے والا. بیوی اپنا جسم خود مالک ہے, جہاں چاہے اپنا جسم پیش کرے, اس طرح کی عبارتیں. یا باپ کون ہوتا ہے بیٹی کو روکنے والا, بھائی کون ہوتا ہے بہن کو روکنے والا, اس طرح کی بےہودگی انہوں نے اس میں کی ہے. انہوں نے جذباتیت کی بھی پرواہ نہیں کی کہ اس کے مقابلے میں جذبات مشتعل ہوں گے اور وہ جذباتی رد عمل آئے گا, اور نہیں آیا. اتفاقاً عجیب بات ہے کہ کھل کے یہ بے شرمی کا کام ہوا اور پاکستان کی جذباتی فضا میں کوئی ذرا برابر لہر نہیں اٹھی، جبکہ پاکستان کا ماحول اس طرح کا ہے کہ معمولی سا بھی واقعہ ایک بہت بڑا جذباتی طوفان کھڑا کر دیتا ہے، جیسے بارہا ہوا ہے، ذرا سی بات پر لوگ بفر جاتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، مرنے مرنے پہ تل جاتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ ہوا کیا ہے اور پیچھے کون ہے، کیا کر رہا ہے، جھوٹ بھی ہے، سچ ہے، غلط ہے، اس کو نہیں دیکھتے، صرف افواہ کانوں میں پڑے اٹھ کے چڑھ دوڑتے ہیں۔ لیکن اس واقعہ میں سب کچھ سامنے آیا منظر عام پر، لیکن جذباتیت کو ٹھیس نہیں پہنچی، جذبات کو۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ کچھ چیزیں معاشرے میں ایسے انجام پاتی ہیں کہ سب کی اس میں رضا شامل ہے، یعنی کوئی اب ایک طرح سے انہیں تہ دل کے اندر ان کے رضایت ہے کہ ٹھیک ہے شریعت میں برا کام ہے لیکن ہمارے دل کو تو اچھا لگا ہے، ٹھیک ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے شریعت میں۔ مثلا یہ باہر بے حجاب گھومتی عورتیں، بد حجاب و بے حجاب عورتیں، یہ دین کو پسند نہیں ہیں لیکن مردوں کو بہت پسند ہیں، یہ حتیٰ متدین مردوں کو بھی بہت پسند ہیں یہ عورتیں، چونکہ مرد کی کمزوری ہے، مرد کے اندر ایک رجحان ہے شہوانی کہ عورتوں کو اس طرح بے حیائی کی حالت میں مرد زیادہ پسند کرتا ہے۔ ایک لطیفہ بھی بنا ہوا ہے نا اس اندرونی رجحان کا کہ مرد کے تہ میں اوپر سے دین کا لبادہ اوڑا ہوا ہو لیکن تہ میں تو اس کے شہوت ہے، موجود ہے وہ شہوت، اس کے اندرونی جو شوق رجحان ہیں انہیں برملا کر دیتی ہے۔ جیسے چور آنکھوں سے کنکھیوں سے انسان دیکھ رہا ہوتا ہے نا، کبھی کبھار آپ دیکھیں مثلا جو مرد بھی ہیں عطا متدینین ہیں، اہل علم ہیں، کیا یہ میڈیا انٹرنیٹ فلاں اس سے لطف اندوز نہیں ہوتے، نہیں دیکھتے یہ تصاویر اور سارے فلمیں اور سب کچھ؟ بس میں سفر کر رہے تھے، مولانا صاحب بھی سفر کر رہے تھے، باقی لوگ بھی، اتفاق سے مولانا کی سیٹ اس طرح سے تھی کہ آگے کوئی خاتون بیٹھی ہوئی تھی اگلی سیٹ پر، پچھلی سیٹ پر مولانا بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بس جو تھی ناہموار راستے پہ جا رہی تھی، جگہ جگہ ڈرائیور کو بریک لگانا پڑتی تھی، اور گاڑی میں جب ناگہانی بریک لگتی ہے تو وہ سواریاں آگے کی طرف ساری چلی جاتی ہیں، اگلی سیٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے ان کو، یا ہاتھ سے یا بعض ٹکرا جاتے ہیں، جو ہوشیار نہ بیٹھے ہوئے ہوں وہ اگلی سیٹ سے ٹکرا جاتے ہیں۔ تو وہ ایک دفعہ ڈرائیور نے بریک لگائی، سارے مسافر آگے کی طرف جھکے، مولانا بھی بریک چونکہ لگی ناخواستہ طور پر آگے اگلی سیٹ کی طرف گئے، تو اگلی سیٹ سے ٹکرا ہی نہیں، بس بچ گئے، چند انچ کا فاصلہ رہ گیا، چونکہ آگے خاتون بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے فوراً لا حول ولا کہہ کے پیچھے ہٹ گئے، وہ اپنے پچھلی سیٹ پہ اپنی سیٹ پہ ٹیک لگا لی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ناگہان بریک لگی، پھر یہی حالت ہوئی، سب آگے گئے، یہ بھی آگے، اور ٹکراتے ٹکراتے بچ گئے، پھر کہا لا حول ولا قوت۔ تیسری دفعہ پھر ڈرائیور نے بریک لگائی، اس دفعہ اس نے ذرا زور سے بریک لگا دی، تو اب سب آگے گئے، مولانا بھی آگے وہ ان بیلنس ہوئے تو اگلی سیٹ سے ٹکرا گئے، پہلے ٹکراتے نہیں تھے، ٹکرانے سے پہلے رک جاتے تھے اور لا حول پڑ دیتے تھے، اب اس دفعہ وہ ٹکر ہو گئی، لگ گئی ان کی پریشانی، اگلی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے مسافر کو لگ گئی جو خاتون تھی، جب لگ گئے تو اس کے بعد لا حول کے بجائے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ انسان کے یہ لطیفہ ایسے بڑا گڑا گیا ہے مولانا لوگوں کے لیے، لوگ بناتے رہتے ہیں، گڑا ہوا لطیفہ ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان کی تہ میں، اس تدین کی تہ میں، دینداری کی تہ میں رجحانات تو ہیں. کون مرد ہے جو کہے کہ مجھے نہیں ہے رجحان، نہیں ہے خواتین کی طرف؟ معصومین، تمام آئمہ انبیاء سارے کے بیزار تو نہیں تھے، شادیاں کی، ایک سے زیادہ کی سب نے، متعدد ازواج کی، رجحان تو ہے لیکن اس کا ایک شرعی دروازہ ہے، طریقہ ہے. یہ جو منکرات، اس طرح کی بے حیائی کے منکرات جب سامنے آتے ہیں اور لوگ متدینین نہیں بولتے، کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے نہیں بولتے کہ اس کے نیچے جو چیز سامنے آئی ہے وہ ان کی لگتا ہے پسندیدہ چیز ہے، اتنی ناگوار نہیں ہے جتنی بعض کو لگتی ہے، لگتا ہے ان کے لیے اچھی چیز تھی چونکہ انہوں نے اس پہ عکس العمل نہیں دکھایا. اب یہ خواتین جو کھل کے سامنے آئیں اور انہوں نے یہ اپنے آپ کو ایک متاع بازار بنانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے اپنے جسم فروخت کرنے کی. عورتیں، پاکستانی عورتیں، کچھ عرصہ قبل انڈیا میں 2-3 قوانین متوالی طور پر پاس ہوئے. ایک قانون یہ پاس ہوا کہ انڈیا میں کہ اب مرد مرد سے اور عورت عورت سے شادی کر سکتے ہیں، جنسی تعلق رکھنا کوئی جرم نہیں ہے انڈیا کے اندر، پہلے جرم تھا. انگریزوں نے جو قانون بنایا تھا ہندوستان کے لیے اس میں جرم تھا، اور ابھی ہندوستانی عدالت نے باقاعدہ اس کو ختم کر دیا. پورے ہندوستان میں کسی نے کوئی حساسیت نہیں دکھائی. لگتا ہے کہ تہ دل میں جیسے وہ ٹکر لگی تو نہیں کہا، اب نہیں کہا لا حول ولا قوت، یہاں تو حساسیت دکھانی چاہیے تھی. منکر ہے، بہت بڑا منکر ہے، تباہی ہے. دوسرا قانون یہ بنا کہ شادی شدہ عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات کوئی بھی مرد رکھ سکتا ہے، شادی شدہ عورت کے ساتھ، کسی بھی مذہب کی ہو، ہندو مذہب کی ہو، سکھ مذہب کی ہو، ہندوستانی ہو، بس مسلمان ہو، اگر شادی شدہ عورت ہے، کسی کی ماں ہے، کچھ بھی ہے، کسی بھی اس میں ہے، دوسرا مرد ناجائز تعلقات اس سے رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، جرم نہیں ہے. کوئی آ کے اب یہ شکایت نہیں کرے گا، کوئی بھائی، کوئی جیسے پاکستان میں غیرت کے نام پر عکس العمل دکھاتے ہیں، یہ غیرت ہندوستان میں ممنوع ہے، نہیں کر سکتے. اگر شادی شدہ عورت کو کسی مرد نے پسند کر لیا ہے، یا شادی شدہ عورت نے شوہر کے ہوتے ہوئے، بچوں کے ہوتے ہوئے کسی عورت، کسی مرد کی طرف اگر اس کا رجحان ہے تو وہ قانوناً جائز ہے، اسے آپ نہ گھر میں روک سکتے ہیں نہ ہی عدالت میں آ کر اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. یہ جو پاکستان میں ہوا ہے یہ اسی کی کڑی ہے. یہ اسی وقت عرض کیا تھا کہ یہ جو ہندوستان میں ہوگا پاکستان میں ضرور آئے گا. اس بے حیائی پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے بھی. وہ سائے اس عدالت پارلیمنٹ کے اندر جو ایک ڈرامہ ہوا، پارلیمنٹ میں دھرنا نماز ہوئی اس احتجاج میں، کہ کچھ لوگ پارلیمنٹ میں اعتراض، پاکستان کی قومی اسمبلی میں اعتراض کرنا چاہتے تھے، انہیں اسمبلی کے رئیس نے اجازت نہیں دی تو انہوں نے احتجاجاً وہیں پہ نماز شروع کر دی اسمبلی کے اندر ہی، یعنی دھرنا دیا، دھرنا نماز کی شکل میں دیا. یہ ایک رد عمل ہوا کل پاکستان میں. باقی جتنے بھی بزرگان ہیں کسی کی طرف سے کوئی ایسی وزنی آواز سامنے نہیں آئی. تو ایسے لگتا ہے کہ تہ دل سے راضی ہیں اس بات کے اوپر کہ عورتیں اگر نکلیں اور یہ جو مطالبات ہیں یا جو توقعات ہیں یہ اگر انجام دیں تو مرد زیادہ ناخوش نہیں ہیں اس کام کے اوپر. خوشی لگتی ہے ان کے تہ دل میں. بعضوں نے تو اس کی حمایت کی ہے, بعض سیکولر لوگوں نے, صحافیوں نے, دوسروں نے اس کی حمایت کی ہے, لیکن مذہبی طبقہ بھی خاموش رہا ہے اس کے اوپر. حیات انسانی جس طرف سے بھی خطرے میں ہو اس کو تحفظ دینا یہ تقویٰ ہے. قصاص تحفظ ہے حیات انسانی کا. لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب, اے صاحبان خرد یہ تمہاری زندگی ہے, زندگی کا تحفظ ہے. لعلکم تتقون, یہاں ایک موضوع اور اس آیہ کی مناسبت سے بنتا ہے, اس کی طرف بھی اشارہ ہو جائے, وہ یہ کہ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے آیات کا, وہ اسلوب دین شناسی میں متروک ہو گیا ہے اور اس نے ضرر پہنچایا ہے. اسلوب ہدایت کا دین قرآن کریم کے اندر حق تعالیٰ نے جس اسلوب کے مطابق قرآن یا کتاب کو نازل کیا ہے وہ یہ ہے کہ اصل محور حیات انسانی ہے, انسان ہے, انسان کی زندگی کے مختلف پہلو, ان کے لیے, ان کی تنظیم کے لیے, ان کے نظم کے لیے, اس کی ارتقاء کے لیے, اس کے تکامل کے لیے, اس کی رشد کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے, ہمہ پہلو احکام اور ضوابط اور قواعد مقرر ہوئے ہیں. اور انہی احکام کے اندر جہاں ایک ضابطہ بیان ہوا ہے, اس ضابطے کا نتیجہ بھی ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور اس ضابطے کا فلسفہ بھی بیان ہوا ہے. تنہا ضابطہ نہیں ذکر ہوا, ساتھ یہ بھی ذکر ہوا ہے کہ کیوں یہ ضابطہ ہے اور کس مقصود کے لیے ہے. جیسے روزے کی آیت کے آپ سب جانتے ہیں, پڑھتے ہیں اور پڑھی گئی ہے آپ کے سامنے کہ مومنین تمہارے لیے روزہ فرض کر دیا گیا ہے جس طرح پہلی امتوں پر تھا اور جیسے پہلے والوں پر تھا, لعلکم تتقون, تاکہ تم باتقویٰ بن جاؤ, وہ بھی تقویٰ کے موضوع کے لیے. یعنی روزہ, وجوب روزہ ذکر ہوا ہے, ساتھ تقویٰ روزے کے ساتھ جوڑ کے ذکر کیا گیا ہے کہ روزہ اور تقویٰ کا آپس میں تعلق ہے. جب ہم دین شناسی میں پہنچے, فہم دین میں, وہاں پر تقویٰ الگ کتاب میں چلا گیا, روزہ الگ کتاب میں چلا گیا, روزہ فقہ میں چلا گیا, تقویٰ اخلاق میں چلا گیا, جبکہ قرآن کریم کے اسلوب کے مطابق ایک آیت میں دونوں, بصورت علت و معلول, سبب و مسبب, سبب و نتیجہ کے طور پر ایک ساتھ ذکر کیے گئے ہیں. اسی طرح اس آیہ کریمہ میں ہے, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. مختصر سی آیت ہے, اس آیت کے اندر ہے کہ آپ کے لیے قصاص میں حیات ہے. قصاص یعنی مجرم کو, قاتل کو, جنایتکار کو اس جنایت اور قتل کی سزا میں وہی سزا دینا جو جس کا وہ مرتکب ہوا ہے. اس سے پہلے والی آیت میں اس کی ذرا زیادہ تشریح کی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل, یہاں بھی مومنوں کو خطاب ہے کہ آپ کے اوپر قصاص لکھ دیا گیا ہے, طے کر دیا گیا ہے, ثبت کر دیا گیا ہے. فی القتل, اگر کوئی قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں قتل ہوگا, قاتل کو قتل کیا جائے گا اگر بے گناہ اس نے کیا ہے, بلا جواز قتل کیا ہے. الحر بالحر والعبد بالعبد والانسا بالانسا فمن افی له من اخیه شیئ فاتباع بالمعروف و اداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمہ فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب علیم۔ قصاص کا حکم دے کر ساتھ یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ اگر کوئی ایسے مورد میں جہاں قتل کیا کسی نے اور قاتل کے ورث مقتول کے ورثہ اگر اس کو معاف کر دیں تو اس میں بھی ایک حسن ہے، قصاص میں حیات ہے اور معاف کر دینے میں بھی ایک حسن ہے، وہ بھی آپ مد نظر رکھیں، اگر یہ کام کیا تو اس میں بھلائی ہے تمہارے لیے۔ اور اس کے بعد ہے وَلَقُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اوپر ہے قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى، نیچے والی آیت میں ہے وَلَقُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اور ان دونوں کو آخر کار بصورت تعلیل یہ ذکر کیا گیا کہ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، قُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصِ یا لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اس کا ارتباط تقوی کے ساتھ ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم با تقوی ہو جاؤ، تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ، تاکہ تم تمہاری زندگی کو تحفظ مل جائے۔ جب دین شناسی میں آتے ہیں ہم فہم دین میں، وہاں ہم نے تقوی کو اخلاق کہہ دیا ہے اور قصاص کو فقہ میں، علوم نے ایک ہی آیت کے مطلب کو بانٹ لیا ہے آپس میں۔ جب عالم اخلاق تقوی کی بات کرتا ہے اخلاق میں، وہاں قصاص کی بات نہیں ہوتی، اور جب فقی فقہ میں قصاص کی بات کرتا ہے وہاں تقوی کا ذکر نہیں ہوتا، لیکن قرآن کریم نے ان کا آپس میں تعلق ذکر کیا ہے۔ اگر تقوی کو قصاص سے جدا کر کے سمجھیں گے تو قصاص کی بھی اہمیت ختم ہو جائے گی، اور تقوی کو قصاص سے ہٹا کر اگر دیکھیں گے تقوی بھی محدود ہو جائے گا، جیسا ہو گیا ہے کہ تقوی محض ایک صفت نفسانی بن جائے گی جس کا تعلق صرف عادتوں سے ہے، خلقیات سے ہے، لیکن سماجیات سے نہیں ہے، حیاتیات سے نہیں ہے، ماحولیات سے نہیں ہے، سیاسیات سے نہیں ہے۔ اور اگر ہم اس کو ملا کے اس کے ساتھ دیکھیں جہاں پر قرآن نے تقوی کو جوڑا ہے، ربط اور تعلق قائم کیا ہے قرآن کریم نے تقوی کا جس موضوع سے، جیسے صیام سے، جیسے قصاص سے، اگر اس کے ساتھ ہم جوڑ کے اس کو تقوی کو لحاظ کریں، خوب اس صورت میں ہمیں اندازہ ہوگا درست طریقے سے کہ ان احکام اور ان عناوین کا فلسفہ کیا ہے، کس لیے یہ مدون کیے گئے ہیں، اور کب ہم ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ مثلا ہم روزہ رکھیں اور تقوی نہ ہو، روزہ ہو تقوی نہ ہو، تو یہ کامل روزہ نہیں ہے، یہ وہ روزہ نہیں ہے جو قرآن کریم میں فرض ہوا ہے۔ قرآن کریم کا روزہ، اس کا نتیجہ روزانہ بھی اور روزے کے اختتام پر بھی تقوی نکلنا چاہیے، اگر تقوی نہیں نتیجہ نکل رہا تو یہ قرآنی روزہ نہیں ہے، یہ صیام قرآنی نہیں ہے، یہ تمہارا ثقافتی روزہ ہے، فرہنگی روزہ ہے، تمہارا آبائی رسم و رواج کا روزہ ہے، قرآنی روزہ اگر ہوتا تو اس کا نتیجہ تقوی ہو۔ اب جب حدود و قصاص و دیات اور تعزیرات، یہ خود ایک الگ باب ہے فقہ کا، شریعت مقدسہ کا، جس کا تعلق سزا و جزا سے ہے، نظام مکافات سے ہے کہ انسان جو کچھ کرے گا اس کو بھگتے گا بھی، یوں نہیں ہے کہ اس کو جو کرنا چاہے، جیسے لبرلزم میں ہے کہ انسان جو کچھ کرنا چاہے اس کو کرنے دو، پابندی نہ لگاؤ، روکو نہیں اس کو، حد نہ قائم کرو، جو کرنا چاہتا ہے اس کو آزاد چھوڑ دو، جانور کی طرح. مثلا جانور کے لیے کوئی شریعت، کوئی قانون، کچھ بھی نہیں ہے. انسانوں کے لیے قوانین ہیں، انسانوں کے لیے آئین ہیں، انسانوں کے لیے ضوابط ہیں. لبرلزم کا مطلب ہے کہ نہ آئین، نہ دین کی ضرورت ہے، نہ آئین کی ضرورت ہے. انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. جیسے جانور مرضی ہے، جو کام جہاں جائے مرضی ہے، جہاں چاہے لیٹ جائے، جہاں چاہے اٹھ جائے، جہاں چاہے بیٹھ جائے، جو کھائے جو نہ کھائے. جانور کو آپ واز نصیحت نہیں کر سکتے، انسان کو بھی نہیں کر سکتے. یہ پستی ہے، تنزل ہے مقام انسانی اپنے مقام سے، اور اسے جانور کی سطح پر گرانے کے برابر ہے. لبرلزم میں قوانین و حدود نہیں ہیں. لیکن ادیان کے اندر ہیں، ادیان کے اندر قواعد و حدود ہیں. ان حدود کا ایک باب مکافات ہے، مکافات عمل. یعنی انسان نے جو کچھ کرنا ہے اس کا جواب دہ بھی ہونا ہے انسان کو، کیوں کیا ہے یہ. اور ان اعمال کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ اعمال اگر آپ انجام دیں گے یہ جرم شمار ہوں گے، گناہ شمار ہوں گے، اور ان گناہوں کی مکافات ہے، یعنی اس کا بدلہ ہے، اس کی سزا ہے. یہ ابواب فقہ کے اندر علیحدہ ہیں، جو آج کل مدارس میں نہیں پڑھائی جاتی یہ فقہ. مجھے یاد ہے جب پڑھتے تھے، فقہ کی کتاب شروع کی تھی تو استاد نے یہ کہہ کر چھوڑ دی تھی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے چونکہ ابتلا نہیں ہے. مثلا کتاب الحدود، حدود وہ سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں کہ جو یہ کام کرے گا یہ سزا ملے گی. کتاب القضاء، کتاب الشہادات، تعزیرات، یہ ابواب ہیں جو عدالتی شعبہ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. عدالتوں میں جس طرح قوانین ہوتے ہیں، یہ وہ قوانین ہیں دین کے. یہ نصاب میں ہیں لیکن پڑھاتے نہیں. کیوں نہیں پڑھاتے؟ چونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. کس نے، آج کل تو شرعی عدالتیں نہیں ہیں، کوئی قاضی نہیں ہیں، ان کے مطابق کسی نے حکم نہیں کرنا ہے، تو ان کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کر انہوں نے چھوڑ دیا کہ اس کو پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نصاب میں ہوتے ہوئے معطل ہیں، یہ کالا دم ہیں. یہ بے دین طبقہ ان کو زیادہ اچھالتا ہے کہ مثلا دین کے اندر جو بعض احکامات ہیں سخت، جن میں سے ایک قصاص کو عموماً ذکر کرتے ہیں. ایسے افراد جو گمراہی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، یا کسی ماموریت کی بنا پر یہ شبہات ڈالتے ہیں، یا تعلیمات دین کو نافہمی کی وجہ سے اپنے تمسخر کا شکار قرار دیتے ہیں یا ہدف بناتے ہیں. پاکستان میں بھی ہیں اکا دکا، بعض لوگوں کے جذبات کی وجہ سے نہیں چھیڑتے ان موضوعات کو، لیکن ان کے اندر بھی ہیں. جیسے تعلیمی اداروں کے اندر کرتے ہیں یہ کام، تضحیک کرتے ہیں، تمسخر اڑاتے ہیں. ابھی چند دن پہلے بہاولپور میں ایک پروفیسر کو اس کے شاگرد نے مار دیا چھری مار کے، چند دن پہلے ہی. بعد میں ابھی سامنے نہیں آئے کہ کیوں مارا، یا لیکن دو جو دلائل سامنے آئے، ایک اس قاتل نے پکڑ لیا، جوان لڑکا ہے، اس کا شاگرد ہے، اس نے، اس سے جب پوچھا کیوں مارا ہے تو اس نے کہا یہ اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتا ہے، اس لیے مارا ہے اس کو. دوسری دلیل کوئی اخلاقی ذکر کی گئی ہے، واللہ عالم اب کیا سامنے آتا ہے. لیکن کرتے ہیں، تعلیمی اداروں کے اندر کم نہیں ہیں جو دینی تعلیمات کی، چونکہ مسلمان بچے ہیں ایسے مسلمان بچے جن کو اسلام کا کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کالجوں یونیورسٹیوں میں جو مسلمان بچے پڑھنے جاتے ہیں، بچیاں، دین کے متعلق انہیں کچھ بھی پتہ نہیں، نہ ماں باپ نے انہیں بتایا ہے، نہ کہیں اور کسی منبع سے بتایا ہے، پیدا ہوتے ہی یا پیدا بھی شاید اکیڈمی میں ہی ہوئے ہیں، انگلش میڈیم اکیڈمی میں پیدا ہوئے ہیں، انہیں پیدا ہوتے ہی آگاہ ہی نہیں ہے، کسی نے بتایا نہیں ہے انہیں، اور جب ان کے سامنے جا کر اسلامی تعلیمات کو تمسخر کر کے، توڑ مروڑ کے، مسخ کر کے، تضحیک آمیز ان کی تشریح کر کے پھر ان پر اعتراض بھی کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے یہ خام ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں، کم نہیں ہے، حساسیت نہیں ہے ان کو، جیسے عرض کیا تھا کہ چند دن پہلے لاہور کی بڑی یونیورسٹی ہے انجینئرنگ یونیورسٹی، اس کی انتظامیہ نے وہاں ایک ڈریس کوڈ متعارف کروایا ہے کہ لباس پہننے کے قواعد و ضوابط، صرف لباس اور گفتگو، یعنی یونیورسٹی میں اس قدر بدتمیزی بڑھ گئی ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ جو سیکولر انتظامیہ ہے اس کو بھی برداشت نہیں ہو رہا، ایسی بےہودگی کپڑوں میں اور گفتگو میں یونیورسٹی کے اندر رائج ہو گئی ہے، لیکن جو اساتیدہ آ کر کلاسوں کے اندر گفتگو کرتے ہیں، اکثر کی گفتگو کا موضوع دین ہوتا ہے، مثلا ملکی آلات خراب ہیں وہ دین پر حملہ کریں گے، عالمی آلات خراب ہیں وہ دین پر حملہ کریں گے، اقتصادی آلات خراب ہیں وہ دین پر حملہ کریں گے، مثلا ابھی موجودہ حکومت ہے اسے معیشت نہیں سنبھل رہی، تو بجائے اس کے کہ حکومت پر کوئی تنقید کریں وہ کسی مولانا پر تنقید شروع کر دیں گے، یہ ساری مشکلات ان کی وجہ سے ہیں جن کا کوئی ربط نہیں ہے ان چیزوں کے اندر، لیکن ایک فیشن کہہ لیں یا ایک رجحان ایسا عمومی پیدا ہو گیا ہے روشن فکری کہ آپ ضرور کسی نہ کسی دینی موضوع کا انکار کریں، اس کا تمسخر اڑائیں، اس کا مذاق اڑائیں، تاکہ آپ کو ماڈرن انسان سمجھا جائے، اگر آپ نے دینی تعلیمات کا احترام کیا، ان کا تقدس کا خیال رکھا، تو اس کا مطلب ہے آپ بہت بیک انسان ہیں، پسماندہ لوگ ہیں، آپ ابھی تک پرانی باتوں کو آپ احترام کرتے ہیں، ان میں سر فہرست یہ موضوعات ہیں، قصاص و دیات، کہ یہ کیوں ہیں، پاکستان کے ہی بعض صحافیوں نے اور پاکستان کے بعض دیگر افراد نے، بعض صحافی پاکستان میں بہت ہی بےہودہ ہیں، وہ ہر مقدس چیز کا مذاق اڑانا وہ اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں، اور اس میں مقدسات میں ضروری نہیں کہ دینی مقدسات ہوں، قومی مقدسات، ملکی مقدسات، ہر چیز کا تمسخر اڑانا، ہر چیز کو استہزاء کی صورت میں پیش کرنا، تاکہ نسل جوان، نسل تعلیم یافتہ کے ذہنوں سے یہ تقدسات سارے ختم کیے جائیں، اسے کہتے ہیں تقدس زدائی، پائمالی تقدس، کہ آپ اتنا تضحیق اڑائیں مختلف طریقوں سے کہ لوگوں کے ذہنوں سے اس کی تقدس ہی ختم ہو جائے، جب تقدس ختم ہو تو پھر نہ اس کے قریب آئیں گے نہ اس کو اہمیت دیں گے، یہ تقدس زدائی کا عمل شیطانی با صحافی، نام نہاد صحافی، کہ صحافی بھی نہیں ہے، صحافی ایک بڑا ذمہ دار عنوان ہے، یہ درحقیقت شیطان جو گمراہ کرتے ہیں وہ تو صحافت کے زمرے میں نہیں آتے، صحافت تاریخ بھر میں اگر علوم ہیں آپ کے پاس تو اسی صحافت کا نتیجہ ہے، جنہوں نے محفوظ رکھے علوم یا تاریخ اور آج ہم تک پہنچائی ہے، یہ جو پیشہ ور نکلے ہیں آج اور انہوں نے سیاست کی خاطر یا اپنی حوث کی خاطر صحافت کو بھی آلودہ کیا ہے، ایک موضوع دلچسپی کا ان کا اسلامی تعلیمات کی تضحیک ہے، تمسخر ہے، تاکہ جوانوں کے ذہنوں کو تخریب کریں، اور خام جوان جس کو اپنے مذہب کے بارے میں معلومات نہیں، کسی نے اس کو بتایا نہیں ہے، وہ خاموشی سے سنتا رہتا ہے، پہلی دفعہ اس کو تھوڑا چبھتا ہے، لیکن دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، چند دفعہ سننے کے بعد وہ بھی عادی ہو جاتا ہے اور اسی طرح سوچنا شروع کر دیتا ہے بغیر کسی علم کے، آگاہی کے اور شعور کے۔ ان میں عرض کیا تھا کہ قصاص کو زیادہ نمایاں کر کے ادب قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں قصاص کا فلسفہ بھی ذکر ہوا ہے اور اس فلسفہ میں تقویٰ ہے، وہ تقویٰ یعنی تحفظ حیات انسانی، اور قصاص اس کا ایک اہم حصہ ہے کہ حیات انسانی کے خطرات کو آپ اسی مکافات عمل سے گزاریں تاکہ حیات انسانی محفوظ رہے، اور تقویٰ اس وسعت کے ساتھ انسان اپنائے، چونکہ جو بھی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے یہ مقرر کیا ہے لعلکم تتقون، شاید یا تاکہ تم تقویٰ پر پہنچ جاؤ، ہو سکے یا ممکن ہے کہ تم تقویٰ پر پہنچ جاؤ، کہ تقویٰ تک پہنچانا ضروری ہے، یعنی محفوظ زندگی انسانوں کو فراہم کرنا، کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو تقویٰ، تمام مسلمین کو نصیب فرمائے انشاءاللہ۔